الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے لائق, عزت اور اکرام کے قابل بزرگو, عزیزو اور دوستو, گزشتہ جمعہ سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. چند سال پہلے بھی, کافی عرصے پہلے بھی یہ موضوع رکھا گیا تھا, لیکن اب کی بار آپ کے سامنے جو رکھا جا رہا ہے یہ سلسلہ, اس کے پھر بعد آپ سے عملی طور پر بھی قدم بڑھانے کے لیے گزارش کرنے کا ارادہ ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ذرا غور سے سنیں بات کو. گزشتہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی دعوت دینی شروع کی اور مورتی پوجا سے کھلم کھلا آپ نے روکنا شروع کیا, تو سارا عرب دشمن ہو گیا. پھر 6ویں صدی ہجری میں جب آپ نے اطراف کے بادشاہوں کو دعوت خطوط بھیجے اور صاف لہجے میں اسلم تسلم, اسلام قبول کرو تو محفوظ ہو جاؤ گے, تو اس کے بعد جو ہے اکا دکا نے تو مخالفت نہیں کی, لیکن جو سپر پاورز تھے اس وقت کے, روم اور ایران, وہ دشمنی پہ تل گئے. ایران کے بادشاہ نے آپ کا معاملہ بہت ہلکا سمجھا, گرفت آپ کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے دو مضبوط لوگوں کو بھیجا اس نے, وہ سمجھا ایسی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور روم والوں نے تو فوج بھیج دی باضابطہ. حضور پاک کی زندگی میں رومیوں سے لڑائی شروع ہو گئی. تو توحید کی دعوت دیتے ہی پوری دنیا سے جنگ شروع ہو گئی, پوری دنیا کی شدت کے ساتھ مخالفت شروع ہوئی. صرف زبانی نہیں, بالکل مکے پہ بار بار قریش نے حملہ کیا, بدر میں حملہ کیا, احد میں حملہ کیا, خندق میں, احزاب میں حملہ کیا, جنگ احزاب میں پوری عرب کی طاقت مل کر اس نے حملہ کیا. تو ساری دنیا دشمن ہو گئی تھی اور حضور پاک کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی آبادی تھی, مدینہ کی بستی تھی ایک مدینہ, جس میں 15,000 کے قابل آدمی, 15,000 تک آدمی تھے ہوں گے. پوری دنیا دشمن, ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس چھوٹی سی آبادی کو پوری دنیا سے ٹکرا دیا اور پوری دنیا ناکام ہو گئی اور پھر اسلام پھیلا. کیا تدبیریں حضور نے اختیار کی, اگر ان تدبیروں پر ہم لوگ عمل کریں تو آج بھی ہندوستان کے فرقہ پرست ہم کو کچھ نہیں کر سکتے. یعنی مجاہدہ تو ہوتا ہی ہے, مومنی کی زندگی میں کشمکش تو ہے ہی, لیکن اگر ہم ان تدبیروں کو اختیار کریں تو اہل ایمان جیت کر نکلیں گے, کامیاب ہو کر نکلیں گے. لیکن یہ کہ ان تدبیروں کو اختیار کرنے کا وقت آ چکا ہے. اگر ایسے ہی اپنے اپنے کھانے پینے میں مصروف رہ کے زندگی گزاریں گے, میں میرے بچے, میں میرا گھر, تو پھر اس ملک میں ایمان کے ساتھ جی نہیں سکتے, مشرک بن کے شاید جی سکتے ہیں، اپنا ایمان، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، توحید چھوڑ کے جی سکتے ہیں، منافق بن کے بلکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں سے گٹھ جوڑ کر کے ان کے جاسوس بن کے تو جی سکتے ہیں، لیکن سچا مومن بن کے نہیں جی سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پہلوؤں کو سمجھ کر محنت شروع کر دیں، چاہے جہاں سے ہو، پھر اللہ تعالی حالات کے بنانے والے ہیں. تو گزشتہ ایک موضوع آیا تھا، اخوت والا موضوع آیا تھا کہ حضور نے مدینے والوں کے اندر جو طاقت بھر دی ہے وہ اس طرح سے کہ سب کو ایسا بھائی بھائی بنا دیا، ایسی ایسی نصیحتیں کی، ایسی سوچ بنائی اور ایسے اعمال کا رواج ڈالا، مدینے والوں میں ایسے کاموں کا رواج ڈالا کہ ان کی وجہ سے وہ پورے مل کر ایک جسم کی طرح ہو گئے. ایسی محبت، ایسا خلوص، ایسی آپسی ہمدردی ان کے اندر آ گئی. اس خلوص کی وجہ سے ان کے اندر بہت زبردست طاقت آ گئی. اس لیے کہ ایک اور ایک آدمی ملتے ہیں تو ہی وہ 11 ہو جاتے ہیں، جب کئی ہزار کا مجمع ایک جسم بن جائے تو پھر وہ لاکھوں پر بھاری ہو جاتا ہے. تو حضور نے اخوت کو جاری کیا، چلایا، پورا زندہ کر دیا بھائی چارے کو، ایک جسم بنا دیا. اور ایک موضوع ہے تھوڑا مذاکرہ کا، اس پہ آج کچھ حدیثوں کا مذاکرہ ہو جائے کہ حضور نے مسلمانوں کو تنظیم سکھائی، آرگنائز ہو کے جینا سکھایا. وہ ایک بھیڑ نہیں تھی بلکہ وہ ایک منظم گروہ تھا. جیسے جسم ہے، جسم میں ہر پارٹ کا ایک مقام ہے، اس کی ایک جگہ مقرر ہے اور اس کی کچھ ذمہ داریاں مقرر ہیں، اور جسم کا ہر عضو دماغ کے ماتحت ہے، اور ہر عضو کے تحت پھر اس کے اندر بھی کئی چیزیں اس کی ماتحت ہیں. تو جب تک تنظیم نہیں ہوگی، آرگنائز نہیں ہوگا، منظم کوئی گروہ نہیں ہوگا، تو وہ ایک بکریوں کے ریوڑ کی طرح سے ہے، اس کو ایک بھیڑیا بھی بھگا بھگا کے تتر بتر کر سکتا ہے. منظم کوئی گروہ ہوگا تب جا کے ان کی تعداد کا فائدہ ہوتا ہے. تعداد بہت زیادہ ہے لیکن آپس میں آرگنائزیشن نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو پھر وہ سب بیکار ہے. ویسے کروڑوں بھی بیکار ہے، جھاگ کے برابر ہے. تو یہ جو حضور کا پہلو ہے اجتماعیت والا، اجتماعیت پیدا کی، تنظیم پیدا کی، اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پھر سے مسجد مسجد زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو توحید جیسے ایک دروازہ ہے اسلام میں داخلے کا، تو اس امت کی بقا اور اس کی ترقی کا پورا کا پورا دار و مدار ہے اتحاد پر اور اجتماعیت کے اوپر، اور ترقی کا بھی دار و مدار اسی پر ہے. اسی لیے یہ اتحاد کی، یکجٹ ہو کر جینے کی جو تعلیم ہے، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے. یہ کوئی نفل نہیں ہے. جیسے ہم لوگ کچھ فرض روزے ہیں، کچھ نفل ہیں، کچھ فرض اعمال ہیں، کچھ نفل اعمال ہیں. یہ متحد ہو کے رہنا کوئی نفل عمل نہیں ہے، کر لیا تو ثواب، نہیں کر لیا تو کچھ نہیں، بلکہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اس کو اتنی اہمیت دی ہے قرآن نے کہ اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا قرآن. متحد رہنے کو ایمان کہا اور فرقہ بندی کو کفر کہا. اب اس سے آگے بعد اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور کیا حکم ہو سکتا ہے. جیسے ابھی آیت پڑی گئی، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رستی کو سب مل کر پکڑو. فرمایا الگ الگ نہیں، یہ ایک نمازی، وہ ایک نمازی، سب الگ الگ لائف، وہ روزے دار، یہ روزے دار، وہ شریف، یہ شریف، الگ الگ نہیں، مل کر پکڑو. ورکاؤ مار را کہیں، نماز پڑھو مگر اکیلے نہیں پڑھنا، مل کر سب بنا کے پڑھنا. زکات دو، الگ الگ نہیں، ایک جگہ جمع کی جائے گی، ایک جگہ سے تقسیم کی جائے گی. تو خذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم. حج کرو، ایک موقع پہ کیا جائے گا، امیر حج ہوگا. تو الگ الگ نہیں، سب مل کر دین کو پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ، گروپ گروپ مت ہو جاؤ. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے اس کو یاد کرو، پہلے اسلام آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تالیف. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی نعمت سے تم سب کے سب بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اور تم جہنم کی آگ کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے تم کو بچایا. تو اس میں آگے فرمایا کہ جو لوگ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، یہ چوتھے پارے میں آپ کو آیتیں مل جائیں گی دوسرے ورق پہ. فرمایا ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو فرقے فنقے بن گئے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، اللہ نے ان کو صاف صاف دین دے دیا تھا جس میں اختلاف کی بات ہی نہیں تھی، بینات صاف صاف، اس کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا یہود نصارہ وغیرہ، تم ان کے ویسے مت ہو جاؤ. اور آگے کا فرمانے جو اختلاف کرنے والے ہیں، واضح دین دینے کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے بننے والے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم، اور ان کی اس حرکت کو کفر کہا گیا. اولئک لہم عذاب عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عذاب عظیم ہے. اس دن سے ڈرو جبکہ کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ تمہارا اختلاف، یہ تمہارا گروہ بنانا، یہ ایسے چھوڑا نہیں جائے گا. قیامت کے دن جو جو امت کو توڑ رہے ہیں ان کے چہرے کالے کیے جائیں گے، جو جو امت کو جوڑ رہے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، وہ تسود وجوہ، کچھ چہرے کالے کر دیے جائیں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے، ذلیل کر دیے جائیں گے، ان سے اللہ بولنے والے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم، میں نے تم کو مسلمان بنایا پھر تم کافر ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر اختلاف کر کے کافر ہو گئے تم لوگ، کفر کی حرکت کی تم نے. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج چکو جہنم کا عذاب جو تم کفریا حرکت کر کے آؤ. اب بولو اس سے بڑھ کے سخت اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ فرقے بنانے کو کفر کہا گیا ہے اور اس کی سزا ہے عذاب عظیم. لوگوں کو بڑھ بڑھ کے شوق ہوتا ہے اختلافی تقریر کرنے کا، امت کو توڑنے کا، کل قیامت میں ذلیل ہونے والے ہیں. اپنی چھوٹی سی سرداری کو چمکانے کے لیے مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہوں کے خلاف بولنا بہت سارے لوگوں کا شوق ہے. اپنی تحقیق، ارے تم جو بھی دین کی تشریح کر رہے ہو تمہاری تحقیق ہے، اختلافی موضوعات میں اس کی الگ تحقیق ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، تمہاری اپنی تحقیق کی وجہ سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، حضور کی امت کو توڑتے ہو تم، اتنی عظیم ہو گئی تمہاری تحقیق. لیکن لوگوں کو بہت شوق ہے امت کو توڑنے کا، اور حضور نے بتا دیا کہ اختلاف ہوگا دین کی تشریح میں اور سب صحیح نہیں ہوں گے. یہ اس لیے بتایا کہ ہر ایک کی تشریح قبول نہ کریں لوگ، چوکنا ہو کر بااعتماد علماء کی تشریح قبول کریں. اس کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ اختلاف سے تو روکا جا رہا ہے مگر اختلاف ہونے والا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بننے والے ہیں. جیسے گناہ ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ پہ نہیں ہے، گناہ سے روکا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی بتایا حضور نے بے حیائی پھیل جائے گی، حرام پھیل جائے گا، سود پھیل جائے گا. تو حضور نے چونکہ بتا دیا پھیل جائے گا تو وہ جائز تھوڑی ہو گیا. حضور نے ایسے ہی بتایا کہ امت میں فرقے فرقے ہو جائیں گے، آنے والے حالات بتائے گئے، مگر فرقے فرقے ہو جانا جائز تھوڑی ہے، کفری حرکت ہے. تو علمی اختلاف ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ علمی اختلاف علمی محفلوں میں ہونا چاہیے، اس کے مذاکرے ہونا چاہیے، امت کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ دین سمجھدار لوگوں سے لو، لیکن اس بنیاد پہ ٹکڑے نہیں کرنا ہے امت کو، نفرتیں نہیں ڈالنا ہے، معاشرتی تعلقات ختم نہیں ہونا، یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک فرق بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے جو فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، بہت لوگ بولتے رہتے ہیں حدیث، لیکن اس میں یہ نہیں بولتے کہ حضور نے ان 73 فرقوں کو میری امت کہا ہے، ان 73 فرقوں کو حضور نے کافر نہیں کہا ہے، میری امت کہا ہے، میری امت بولتے ہی سب مسلمان ایک ہو گئے، سب کی تشریح صحیح نہیں ہے، مگر سب ایک ہی حضور کی ہی امت ہے، امت بولتے ہی سب کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، آپسی محبت، ایک دوسرے کی دیکھ بھال، ایک دوسرے کی حفاظت، یہ سارے فرقوں کی ہونا ہے۔ پھر اور ایک فرق بھی ہے، فرقے الگ ہے اور رائے کا اختلاف الگ ہے، فرقے تو حضور نے 73 بتائے تھے مگر وہ 73 سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، پہلے ہی ہو چکے ہیں، یعنی فرقے وہ ہیں جو دین کی تشریح میں بنیادی اصولوں سے ہی ہٹ گئے، وہ ہو چکے، پہلے ہی ادھر چکے، قدریہ ہے تقدیر کا انکار کرنے والے، جبریہ ہیں، معتزلہ ہیں، کئی فرقے گزر چکے ہو گئے، اب ہم کو آپس میں اطراف جو ہمارے لوگ نظر آتے ہیں وہ الگ الگ فرقے نہیں ہیں، وہ کوئی اہل قرآن آپ کو کہہ رہا ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے، وہ ہے فرقہ، جو بنیادی چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ہے فرقے، قرآن اور حدیث کو ہی بنیاد مان کر اس کی تشریح میں اختلاف ہو جا رہا ہے تو وہ الگ فرقے نہیں، وہ ایک ہی فرقہ ہے، وہ سب ایک ہی ہیں، اس میں پھر ضمنی اختلافات ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ فرقے فرقے بھی نہیں ہیں، ہم کو آس پاس جو اپنے لوگ جو مل رہے ہیں وہ سب الگ رائے ہے، الگ الگ فرقے نہیں ہیں وہ، اور دین کا کام کرنے کے لیے جو جماعتیں ہیں وہ تو فرقے ہی نہیں ہیں، وہ تو جماعتیں ہیں، وہ تو ہزاروں بن سکتی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، اس کو ایک ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو ایک ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو ایک ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، ایسے ہزاروں ترتیب سے کام ہو سکتا ہے، وہ فرقے نہیں ہیں، وہ سب ایک ہی ہے، مگر وہ دل میں نفسانیت رہنے سے، جیسے بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی، بھائی بھائی میں انہیں بڑا میں تو بڑا چلتے رہتی، سمجھے، وہ گاڑی خرید کے لایا تو میں خرید کے لاتا ہوں، تو وہ انانیت جیسے توڑتی ہے وہ آپس میں توڑ رہی ہے، ورنہ دینی بنیاد نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ متحد ہو کے دین پہ چل سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چل ہی نہیں سکتے۔ ایک بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی کہ اتحاد جو ہے نا جس دین پہ کرنا ہے، الحمدللہ وہ سب کے پاس ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کچھ چار امام آج مشہور ہیں، لوگ ان کا نام لینے والے ہیں، مسلک پہ چلنے والے ہیں، جس زمانے میں یہ مسلک بنے تھے اس دور میں ایسے ہی تقریباً 18-20 تک امام تھے جن کے مسلک بہت بڑے بڑے علاقوں میں چلتے تھے، وہ ہوتے ہوتے ان کے مسلک کے ماننے والے ختم ہو گئے، یہ چار کے رہ گئے۔ تو ویسے بڑے بڑے اماموں میں ایک امام سفیان ثوری بھی ہیں، امام شعبہ بھی ہیں، اور امام اوزائی بھی ہیں، جن کے اس زمانے میں بڑے بڑے علاقوں میں مسلک چلتے تھے۔ ان کے ایک استاذ ہیں عمرو بن مرہ محدث، یعنی اماموں کے امام، ان کے پاس ایک صاحب نے جا کے پریشانی کا اظہار کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا، سمجھے، وہ لوگ کوئی ایسا بول رہے ہیں، وہ فرقے والے ایسا بول رہے ہیں، وہ مسلک والے ایسا بول رہے ہیں، آخر دین کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کرنا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کروں کیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی نے جا کے ان سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا، اچھا بتاؤ تم جن لوگوں کو الگ الگ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہو، یہ لوگ سب اللہ کو ایک مانتے ہیں کیا؟ تو شخص نے کہا ہاں ایک مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں مانتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ جو ہے نماز کو، پانچ وقت نماز کو مانتے ہیں کیا؟ ہاں مانتے ہیں۔ روزے کو مانتے ہیں، زکات کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، اتنے سوال انہوں نے کیا، ہاں مانتے ہیں۔ تو فرمایا الگ کہاں ہے، ایک ہی ہے نا، فرمایا ختم، ایک ہی ہے، یہی تو دین ہے، اس سے آگے کی جو بحثیں ہیں، جو آگے کی جو آگے کی جو بحثیں ہیں وہ متشابہات ہیں۔ فرمایا یہ متشابہات کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں دو قسم کی آیتیں رکھی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں جن کا مفہوم ایک دم کلیئر ہے، جس میں الگ الگ تشریح ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی مطلب نکلے گا اس کا، دو مطلب نکل ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا کچھ باتیں قرآن میں ایسی ہے کہ اس میں الگ الگ رائے بن سکتی ہے اس کی تشریح میں، کہ یہ بھی رائے نکل رہی ہے اس سے، یہ بھی نکل رہی. تو اللہ نے فرمایا محکمات کے بارے میں، فرمایا ہن ام الکتاب، قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، وہی اصل قرآن ہے فرمایا، وہ قرآن کی بیس ہے فرمایا. اب فرمایا جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ایسی محکمات کو لے کے چلتے ہیں، اور جن کے دل میں مرض ہوتا ہے کہ اختلافی موضوع لے کے اپنی پوزیشن بنانا ہے، اپنی ہوا بنانا ہے، اپنا فرقہ بنانا ہے، اپنا گروپ بنانا ہے، یہ لوگ اختلافی ٹاپک کے پیچھے لائف گزارتے رہتے ہیں. ان کی زندگی کا دلچسپ مشغلہ کیا ہے؟ اختلاف، جہاں اپنی رائے تحقیق پیش کر سکتے ویسی چیزوں پہ زور دیتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کو پیچھے پڑتے ہیں، جس میں دو مفہوم نکل سکتے ہیں، اب اپنے مفہوم کا زور دے کے اپنی پوزیشن بناؤ. تو جو فسادی ہوتے ہیں وہی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو محکمات ہیں وہی اصل دین ہیں. یہ آیتیں ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رسول کو مان رہے ہیں، پانچ ارکان کو مان رہے ہیں، بس یہی دین ہے. اس کے آگے متشابہات ہیں، اور تم متشابہات کی گہرائی میں مت جاؤ، جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا چلتے رہو. یہ کون ہے؟ اماموں کے استاد بول رہے ہیں. اور آج کل کے یہ گمراہی کا دور، وہ اتحاد نہیں ہے، وہ علم کی گہرائی نہیں ہے. اب ہر چھوٹا آدمی امت کو لڑانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کے پیچھے ایک سو پچاس ہزار دو ہزار جے جے بولنے والے جمع ہو گئے، وہ بولتا ہے کہ میرا گرو ہی جنتی ہے، باقی سب جہنمی بنائے بغیر چین نہیں آتا. تو ایسے سب لوگوں کو، اسے امت کو نفرت کرنی چاہیے، ان کے اثر و رسوخ کو ختم کر دینا چاہیے. اب امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ، اسلامی تاریخ کی بہت بڑی ہستی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی کتاب القسطاس المستقیم میں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں پہ سب کا اتفاق ہے اس پہ ہی عمل کرنا کافی ہے، جس میں الگ الگ رائے ہے اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. جس پہ سب راضی ہے وہی اس پہ عمل کرنا کافی ہے. اس واسطے جن چیزوں کے اندر اختلاف ہے اس کو لے کر آپس میں لڑائی مت کرو، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے اتحاد اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے. امام غزالی کہہ رہے ہیں ہمارا دین مل کے رہو کہتا ہے، بھائی بھائی بن کے رہو کہتا ہے. اس لیے سب جس کو مانتے بس اتعامل کر لو، جس میں اختلاف ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے بغیر بھی جنت میں جائیں گے. جو بعد میں مسئلے پیدا ہوئے وہ صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھے، اس کے باوجود وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں. تو یہ بات کے پورے مسئلے ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ امام ابن تیمیہ، آج کل سب لوگ، بہت سارے لوگ سعودی عرب جا کے وہاں کا رنگ رنگ ٹھیک کے پورا بدل کے آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ. تو سعودی عرب جا کے آنے والے بھی امام ابن تیمیہ کو تو سب مانتے ہی ہیں، ان کو تو سب بڑا مانتے ہیں. جو لوگ کسی کو بھی تم مشرک تم کافر سب کو گمراہ بولنے والے بھی امام ابن تیمیہ کو تو مانتے ہیں. وہ نہیں مانیں گے تو پھر جائیں کہیں بھی، اس لیے کہ پھر کس کو بھی نہیں مانیں گے تو شیطان کی مانو. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجتماعیت ہی رحمت کا باعث ہے، مل جل کے رہنا، اور افتراء ذلت کا باعث ہے. اور جب بھی امت کے علماء اور امت کے ذمہ دار لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پہ پوری قوم کو کافروں سے ذلیل کرتے ہیں، سزا ہوتی ہے. آپسی اختلاف کی سزا یہ ہے کہ اللہ دوسروں کو مسلط کرتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان میں جو پورے جن کی قیادت میں تحریک آزادی شروع ہوئی تھی، کانگریس وغیرہ بھی انہی کے ذریعے سے وجود میں آئے تھے شروع میں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انگریزوں میں مالٹا کے اندر قید کر دیا تھا، کالا پانی کی سزا دی تھی، بالکل آخری عمر میں جو ہے ان کو آزاد کیا گیا، تو بیماریوں سے نزار. تو پورے جو ہے ہندوستان بھر کے اہل علم اہم لوگ جمع ہوئے تھے ان کی محفل میں. تو انہوں نے کہا کہ مالٹا کی جیل میں رات دن امت کے حالات پہ غور کرنے کے بعد میں دو سبق لے کے آیا ہوں. پہلا سبق یہ ہے کہ امت جو دین میں دنیا میں جو تباہ ہو رہی ہے، ایک تو قرآن پاک سے دور ہو گئی ہے، اس لیے لفظاً اور معناً قرآن سے امت کو قریب کرنا ہے. اور دوسری چیز ہے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، اختلافات، خانہ جنگی، یہ دو چیزیں ختم کرنا آج کے مسائل کا حل ہے. اور تبلیغ جماعت کے جو بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خطوط میں لکھا کہ ہزار مسائل حقہ کی تائید، میں یہ حق پہ ہوں، میں یہ حق ہے، یہ نہ حق ہے، ہزار ایسی چیزیں جس میں حق کی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو بول رہے ہیں کہ ہزار مسائل حقہ کو چھوڑ دینا اور مسلمانوں کا آپس کا احترام نہ ٹوٹے، اس حق کو پکڑنا یہ سب سے بڑا حق ہے. بولے افضل، کئی چیزوں میں حق نہ حق کو چھوڑنا پڑے، جانے دو، مگر مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی عظمت وہ کم نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قسم قسم کے لوگ ہیں ان کے سب کے بڑے یہی بول رہے ہیں، اصل جو بزرگ ہیں بڑے یہی بول رہے ہیں کہ متحد ہو کے رہنا ہے. اصل مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ایک دوسرے کی عظمت کرنا اصل ہے، باقی سب مسئلے چھوٹے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تیار کیا ہے، پوری دنیا کی مخالفت کے مقابلے میں جو تیار کیا ہے، اس میں یہی کہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ. اور حضور نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی کلمے کی بنیاد پہ عزت کرنا سکھایا کہ سامنے جس کے دل میں بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسا ایک انسان باقی پوری انسانی آبادی سے بڑھ کے افضل ہے، صرف ایک کلمے والا، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے جواری ہو، چاہے گناہگار ہو، چاہے کسی مسلک کا ہو، لیکن ہے مسلمان، تو ویسا ایک انسان پورے انسانوں سے افضل ہے. بولے عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، ایک غلام ہے وہ، اس زمانے میں غلام کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور دوسرے طرح ایک بہت ہی اونچے مرتبے والا مشرک ہے، فرمایا نہیں غلام ہے لیکن مومن ہے، اس کی فضیلت. اور امت کو سبق دینے کے لیے حضور نے عین جب بہت بڑے ہجوم میں کعبے کو مخاطب کر کے کہا، رہے ہیں حج میں جو ہے سب لوگ رہتے ہیں، بڑی تعداد ہے، کعبے کو مخاطب کر کے کہا اے کعبہ تیری کتنی بڑی عظمت ہے، تیری کیسی خوشبو ہے، تیری کتنی شان ہے، کعبے کو مخاطب کر کے اس کی عظمت بیان کی، اے کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے، تو اللہ کا گھر ہے. پھر آگے فرمایا لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے، فرمایا مخاطب کر کے، ایک مسلمان، عام مسلمان، نمازی ہے نہ روزے دار ہے لیکن مسلمان ہے، اس کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے. یہ امت کو حضور نے تعلیم، کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت کرو. یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کلمہ سکھانے کے لیے لاکھوں انبیاء نے اپنی زندگیاں مصیبتوں میں ڈالی ہیں. ایک آدمی میں پہلے سے کلمہ موجود ہے تم اس کی عزت نہیں کرتے. اصل جنت کی کنجی کلمہ ہے، اعمال آگے کی چیز ہے، اصل حقدار بنتا ہے آدمی کلمے سے، کلمہ بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کلمہ اتنی اتنی چیز ہے کہ پوری کائنات کو ایک طرف رکھو ترازو میں، دوسری طرف کلمہ رکھو تو کلمہ بھاری پڑ جائے گا. فرمایا ہم لوگ کلمے والوں کی عزت ہی نہیں کرتے، کلمہ ہونے کے باوجود اس کے اندر دوسری چیزیں دیکھتے رہتے. تو بہرحال حضور نے جو امت تیار کی تھی وہ اجتماعیت، ایک ہوں اس بنیاد پہ. تو ساری عبادتوں کے اندر بھی جیسے کہ ابھی بتایا نماز، روزہ، زکات، سب میں مل کے کرو، الگ الگ کرنے کی کوئی قیمت، مل کے کرنا. اور معاشرت میں بھی اتحاد کی پوری کوشش کی گئی، ہر آدمی خالی نہیں رہنا، شادی کرنا، شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں کے تفصیلی حقوق بتائے گئے، پورے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کے تفصیلی حقوق بتائے گئے تاکہ یہ خاندان مضبوط بنے، ہر چیز واضح ہوگی، اس کی پابندی کی جائے گی تو ایک ایک خاندان متحد ہوگا، اور اس پہ بہت زور ہے، اور خاندان میں توڑ رکھ لینا بہت بڑی اس کی وعید ہے. تو خاندانوں کی بنیاد پہ بھی حضور نے جوڑا، کلمے کی بنیاد پہ جوڑا، اور خونی رشتوں کی بنیاد پہ بھی بہت مضبوطی سے متحد رہنا سکھایا. اور اگر آپس میں رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے کسی سے، یا کسی مسلمان سے بات چیت بند ہے، تو فرمایا شب برات میں جب سارے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، یہ جس کے تعلقات کٹے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. فرمایا صلہ رحمی نہیں ہے، رشتے داروں سے جڑا ہوا نہیں، اور ایک آدمی بڑی خشوخشو کی نماز پڑھ رہا لیکن کسی مسلمان سے اس کی لڑائی ہے، تو اس کی نماز اوپر جاتی نہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، تیری صورت میں دیکھنا نہیں چاہتا لڑاکو، تیری نماز مجھے کیا چاہیے، آپس میں جینا نہیں سیکھ، تم میرے کیا بندے بنتے ہو، جب لڑائی ختم ہوگی تو وہ نمازیں قبول ہوگی۔ یہ ہے دین اسلام، اتنا زیادہ اتحاد پہ زور دینے والا، اور تفصیل سے سورہ حجرات میں بتایا کہ کون سی غلطیوں سے آپس کے دل ٹوٹتے ہیں، اتحاد ختم ہوتا ہے سورہ حجرات میں، کسی سے بدگمانی مت کرو، کسی کے پرانے غلطیاں اس کو یاد مت دلاؤ، کسی کا غلط الٹا سیدھا لقب مت رکھو، کسی کی غیبت مت کرو، اور غیبت کو چونکہ غیبت سے پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے سب کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اندر اندر سے، اوپر سے تو ملتے رہتے ہیں اندر سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، غیبت سے لوگوں کی عزت نکل جاتی ہے، عزت نکلنے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی عزت دل میں نہیں اس سے کیا جڑے گا آدمی، اس لیے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہا ہے قرآن پاک میں، مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاتے ہو، کسی مسلمان کی غیبت ایسا ہے، اور ایسی بات کرنا کہ کسی مسلمان کی عزت چلی گئی، خلیر بھائی کی، چچیرے بھائی کی، یا پڑوسی کی، کسی جماعت والے کی، کوئی الگ مسلک والے کی عزت چلی گئی، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، تو کیا فرمایا، یہ سودوں میں بدترین سود ہے فرمایا، اور سب سے کم تر سود اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے فرمایا، کسی حدیث میں کہ 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے یہ کسی کی غیبت کرنے، اتنا زور ہے اس بات پہ کہ مل کے رہو، ٹوٹنے والی کوئی حرکت مت کرو، دلوں کو توڑنے والی کوئی حرکت مت کرو، اور پھر اجتماعیت بھی خالی خلوص نہیں، باضابطہ اطاعت والی اجتماعیت سکھائی، خالی مسافے وسافے تو کر لے رہے مگر کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، کسی کی سننے کی عادت نہیں ہے، جہاں حکم سننے کی بات آئی وہاں اپنی مرضی چلا رہے ہیں، ایسے نہیں، اطاعت کی مشق، ہر مسلمان کا کوئی بڑا ہونا چاہیے اور اس کے جو ماتحت تھے وہ اس کے تابع ہونا چاہیے، ہر مسلمان اس معنی میں بڑا ہے کہ اس کے گھر میں بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ بیوی بچوں کو اس کی اطاعت کرنا ہے، پھر ہر مسلمان کو کسی بڑے کے تحت رہنا ہے، آرڈر قبول کرنے والے ہم بنے اور کچھ لوگوں کو آرڈر دینے کا سلیقہ ہمارے اندر ہو، خالی محبت کی حد تک نہیں، حکم پہ چلنا ہے، ایک دوسرے کا حکم ماننا ہے، یہ حضور نے سکھایا، کہ قیامت میں تو ایک ایک آدمی سے پوچھو گی لیکن جب تک سب مل کے نہیں جیئیں گے، کسی ماتحت کے تحت نہیں جیئیں گے تو جنت میں جانے کی جو صفائی آدمی میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت نہیں ہوگی اس کی، مل کر جینا ہے، سب کے ساتھ مل کر رہنے میں ہی صفات پیدا ہوتی ہے، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک شخص سے بہت نیک ہے، سب راتوں میں سب نماز پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن طبیعت اس کی ایسی ہے ذرا پبلک میں گھلنے ملنے کی طبیعت نہیں ہے، اکیلے میں جم کے عبادت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تال میل کرنے میں بعض لوگوں کو جو ہے جھجک زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں زیادہ ہی تھی ہوگی، تو وہ جو ہے مسجد کو نہیں آتا، خوب عبادت تو خوب کرتا ہے، نیک تو بہت، فرمایا اس سے جا کے بولو وہ جہنمی ہے، اکیلے میں نیک ہونا کوئی مفید نہیں ہے، پوری دنیا اکیلے نیکوں سے بھر جائیں گی تو بھی شیطان کا ہی غلبہ رہے گا، جو مل جل کے رہنے والے نیک ہیں ان سے کام بنتا ہے، اکیلے اکیلے نیکوں سے کچھ کام نہیں بنتا ہے، اس لیے فرمایا نیکوں کی جماعت میں ملو، ایمان والوں میں مل جل کے رہو، اگر وہ مسجد نہیں آ رہا تو بولو جہنمی ہے، اس نے فرمایا علیکم بالجماعہ، مسلمانوں تم پر متحد ہو کر ایک جماعت بن کر جینا لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، خبردار آپس میں اکیلے اکیلے نہیں ہو جانا، فرقے فرقے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جانا، اور حضور جو بیعت لیتے تھے کسی سے بھی ایمان کے وقت فرماتے تھے آمرکم بخمس، میں پانچ چیزوں کا تم کو حکم دیتا ہوں، بالجماعہ، پہلی چیز ہے سب مسلمان ایک جماعت بن کے رہنا، والسمع والطاعۃ، اور ایسی جماعت میں خالی سلام کی حد تک نہیں بلکہ جو بولے وہ آرڈر دیے اس کی اطاعت کرنا، جب بھی کوئی جماعت بنے گی تو اس میں کوئی آدمی ذمہ دار رہے گا، جب بھی چار آدمی ملیں گے تو ذمہ دار کی سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، ایسی جماعت بننا ہے، خالی میٹھی باتوں کی جماعت نہیں، آرڈر پہ چلنے والی، والسمع والطاعۃ والہجرت والجہاد، چونکہ اس وقت جو ہے مدینے کو ایک طاقت بنا کے حضور دین کو پھیلانا چاہ رہے تھے، تو اطراف کے کہیں کے بھی جو لوگ تھے ان کو حکم دیتے تھے حضور کے مدینے میں آ کے بس جاؤ. اب آج کل کے زمانے میں جتنے چھوٹے چھوٹے دیہات میں جو مسلمان ہیں، دو گھر چار گھر، ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ بڑی بستی میں آ جائیے ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو حضور نے اس وقت ہجرت کو لازم کر دیا تھا. حالات کے اعتبار سے احکام پھر سے اس کی طرف توجہ دینا پڑتا ہے. بعض لوگ بالکل چھوٹے چھوٹے گھروں آبادیوں میں جہاں دو چار ہی مکان ہیں، مسجدیں بنا دی ہیں مسجد کی محبت میں، لیکن اب وہاں پر لوگوں کا رہنا مشکل ہے. تو وہی پیسہ آپ کیا کیجئے کہ جب بڑی بستی ہے مسلمان ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی زمین لوگوں کو خرید کے دیجئے، دیہات والوں کو لا کے شہروں میں یا ایک چھوٹے شہروں میں بسائیے تاکہ ایمان ان کا محفوظ رہے. اور پھر یہ جماعت سے نکلنے کو، الگ الگ زندگی گزارنے کو، تو حضور نے کہا کہ اس میں ایمان ہی چلا جائے گا. فرمایا من خرج من الجماع قید شبر، کہ جو بھی جماعت سے نکلے گا، بالش بھر بھی نکلے گا، بہت دور نہیں نکلا، بالش بھر بھی الگ ہوا جماعت سے، فقد خلع رفقۃ الاسلام من علقہ، تو اس نے اپنے گلے سے اسلام کا جوا نکال کے پھینک دیا، وہ اسلام میں سے نکل گیا. اب یہ جماعت بول کے بعض لوگ جو دین کے کام کے لیے جو جماعتیں بنائیں نا، اس میں حدیثیں بولنا شروع کرتے ہیں، یہ تحریف ہے. ایمان والوں کی جماعت، پورے مسلمانوں کی جماعت مراد ہے، مسلمانوں کی جماعت. اب وہ مسلمانوں کی جماعت ہی نہیں رہی، ان کو پھر سے جماعت بنانا ہے، ایک بنانا ہے. فرمایا من خرج من الطاعۃ وفارق الجماعۃ فمات مات میتۃ جاہلیہ. سمجھیے دین اسلام کا مزاج، ہر ایک آدمی منراجم اپنی چلا رہا ہے، آزاد جینا چاہتا ہے، کسی کی کیوں سنوں، میرے پاس میرا پیسہ ہے، میری کمائی ہے، میں کسی کی کیوں سنوں، یہ مزاج بنا ہوا ہے. یہ دنیا میں جمہوریت کیا آئی، ہر آدمی اپنی جگہ ایک متکبر انسان بن گیا. اچھی چیز تھی جمہوریت، مگر یہ ایک مرض پیدا ہو گیا، مل جل کے رہنے کی عادت نہیں، کسی کو بڑا بنانے کی عادت نہیں، کسی کی نظم میں جڑ کے چلنے کی عادت نہیں. ہر آدمی نیکی کروں گا تو بھی اکیلا کروں گا، ہر چیز اکیلا کروں گا. تو دین میں دیکھیے مل جل کے رہنے کی کیا ہے. فرمایا من خرج من الطاعۃ، جو اطاعت سے نکلے گا، وہ فارق الجماع، اور جماعت کو چھوڑ دے گا، فماتا پھر مر جائے گا، ماتا میتتا جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت مرا. یعنی اسلام آنے سے پہلے کے زمانے کو بولتے ہیں، اس زمانے کی موت ہے یہ. اسلام میں یہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ رہنا نہیں، یہ جاہلیت کی موت ہے. اور اگر کوئی توڑ رہا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو، ایسی حرکت کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں توڑ پیدا ہو رہا ہے، من ارادہ ان یفرق امر ھذہ الجماع، جو اس جماعت کے معاملے کو توڑنا چاہتا ہے، وہی جمیع، جبکہ وہ لوگ متحد ہیں، ایسا اگر کوئی آدمی جس کی حرکت سے اتحاد ٹوٹ رہا ہے، فضربوہ بالسیف قائلا من کان، اس کا کتنا بھی درجہ ہو اس کو تلوار سے اڑا دو. حضور فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت، اتنی اہمیت ہے. ذاتی طور پہ آپ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، وہ سب کچھ نہیں، آپ کے ذریعے سے اختلاف ہو رہا تو گلا اڑا دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے، زبردست خلافت چلا رہے تھے، اپنے بعد انہوں نے کیا کیا، 10 آدمی کو مقرر کیا کہ یہ 10 میں سے ایک ایک اتنا قابل ہے کہ خلیفہ بن سکتا ہے. بڑے علم والے تھے، بڑے تقوی والے تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ بہت زبردست صلاحیت، جو وہ خود بول رہے ہیں کہ یہ آدمی خلیفہ بننے کے قابل ہے، وہ حضرت عمر خود. تو کتنا بڑا مقام ہوگا، 10 آدمیوں کو بنا دیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ بن سکتے ہیں. مگر پھر آگے کیا کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ذمہ دار بنایا کہ میرے انتقال کے بعد سب کو جمع کرو، مشورہ کرو، کون تیار ہے، کس پہ رائے ہو رہی ہے. اگر سب کی ایک رائے ہو گئی کسی ایک کے بارے میں اکثر، اس کے بعد اگر اس میں سے ہی کوئی بعد میں کونکاں کرے تو فوراً اس کو قتل کر دو. فرمایا خلیفہ بننے کے جو قابل ہے اس کو قتل کر دو. کہا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد کو سمجھیں، اتحاد کی تعلیم کو سمجھیں. یہ جو الگ الگ جینے کا جو رنگ ہے نا، اس سے اب ہم آگے چل نہیں سکیں گے، ہندوستان کے حالات کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. انشاءاللہ اگلی محفلوں میں بھی بات ہوگی، گزشتہ یہاں پر بات ہوئی، اس کے بعد جو ہے اضلاع میں سے دو جگہ جانے کا موقع ملا، ایک مقام پرگی کریم نگر، پرگی میں بات رکھی گئی. تو یہ آپس میں ہم مل جل کے جیئیں گے، اس کے 10 حلقے بنے وہاں پر، پھر کریم نگر میں 7 حلقے بنے،
اب اگلے ہفتے بھی سفر ہے ناگپور وغیرہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ حلقے بنا رہے ہیں کہ اب ہم لوگ خالی تقریر نہ کر کے کیا فائدہ, ہم لوگوں کو مشق کرنا ہے مل کے رہنے کی. وہ مشق کہاں سے ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے مشق ہوگی, ایک ساتھ 1000 کے ساتھ تو مشق ہو نہیں سکتی. تو اس طرح کی مشقیں چل رہی, کل شام میں انشاءاللہ ہفتے مختلف شہروں سے 7-8 شہروں سے انشاءاللہ یہ مسجد آمینہ میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو یہی دینی دوستی کی مشق کر رہے ہیں. اس کا نظام کل ہفتے کی شام سے پرسوں دوپہر تک چلنے والا ہے کہ کس طرح آپس میں دوستی کو محبت کو ڈیولپ کیا جائے, پورا اس کا نظام اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے. آپ دعا فرمائیے کہ یہ کام جو وقت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ امت کے دلوں میں اس کو ڈال دے اور امت میں ایک اتحاد کا ماحول پیدا ہو جائے, پھر انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنورے گی دنیا بھی سنورے گی. آئندہ محفلوں میں آپ کے سامنے بھی کبھی ترتیب رکھی جائے گی, ذرا ذہنی طور پہ تیار رہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.